الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ کی بہت سی نعمتیں ہیں ہم پر، چاہے وہ اپنے بدن کے اندر ہو، اپنی ذات کے اندر ہو، یا وہ باہر ہو، لیکن ہیں سبھی نعمت. ہم اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، نہ گن سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت آل سلیمان نے سے جب یہ کہا گیا، اعملوا آل داؤد شکرًا، اے داؤد کی اولاد شکر ادا کرو، تو انہوں نے اللہ سے یہ فرمایا کہ اے اللہ، ہم اگر شکر کرنے بیٹھیں گے، شکر کی توفیق بھی آپ کی طرف سے ہے، وہ زبان جس سے ذکر شکر کریں گے وہ آپ ہی کی مرہون منت ہے، آپ ہی کی عطا کی ہوئی ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہر شکر سے پہلے ایک شکر نکل آتا ہے، اور ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہر شکر سے پہلے ایک اور شکر نکل آتا ہے. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بس میں جتنا ہے آپ نے کرنا ہے، اور آپ کا یہ سمجھنا کہ آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، یہی شکر ہے. اور میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ شکر ایک تو ہے زبانی، یہ مطلوب نہیں ہے. اصل مطلوب جو ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے اپنے وقت پر جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اعضاء کو ان کام میں لگانا، یہ ہے عملی شکر، اور یہ ضروری ہے. صرف زبانی شکر نہیں، عملی شکر. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ان میں لگانا. اللہ نے رکوع کا حکم دیا، رکوع کرنا. ورکعوا مع الراکعین، ورکعوا واسجدوا وافعلوا الخیر، رکوع کرو، سجدہ کرو، بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تمام کام جو ہیں بھلائی کے، اور برائی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ہے شکر، اور یہ عملی شکر ہے، اور یہی مطلوب ہے. اگر اس شکر کے ساتھ اب زبانی شکر ہے، تو یہ تمہارے عمل میں اور شکر کے اندر یہ مطابقت ہے، اور اسی کو صداقت کہتے ہیں. اور اسی مقام پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہ صدیقیت کہلاتی. یہ ایک الگ مضمون ہے، انسان کے اعضاء اور انسان کا دل اور زبان، وہ ایک ہی جگہ ہو. دل بھی اللہ کے تابع ہو، اعضاء بھی اللہ کے تابع ہوں، اور زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی یہ اللہ کے تابع ہوں. تو یہی اصل میں، ورنہ دل میں کچھ ہے، اعضاء پر کچھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دل میں ایمان ہو اور اس ایمان کا اثر اعضاء پر ظاہر ہو، اسی لیے ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی لفظ ہیں. ایمان دل میں ہوتا ہے اور اس ایمان کا اثر ظاہر ہوتا ہے اعضا پر کہ یہ آدمی مسلمان ہے. اور بسا اوقات وہ ایمان اور اسلام کا نور دل سے نکل کر انسان کی پیشانیوں پر بھی ظاہر ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ نور ہوتا ہے جو ایمانی نور ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری ذات میں ہیں, بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جن پر میری اور آپ کی زندگی وابستہ ہیں, بہت سے نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ نے بطور انعام کے ہمیں دی ہے, اور انہی نعمتوں میں سے مال کا ملنا, دولت کا ملنا, اولاد کا ملنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں نے دو ہفتے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھئی یہ نہ سمجھیں کہ بیٹے ہیں اور مال ہیں ان کو آزاد چھوڑنے میں ہم پکڑے نہیں جائیں گے. نہیں, میری اور آپ کی پوچھ ہونا ہے اس پر کہ اللہ کی یہ نعمتیں تھیں, ان نعمتوں کو آپ نے کیسا استعمال کیا, ان کو کیسے صحیح لگایا, چاہے وہ مال و دولت ہے, اولاد ہے تو اولاد کے بارے میں پوچھ گچھ ہونا ہے. اور وہی حدیث جو میں نے آپ کو سنائی تھی, الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر آدمی ایک نگہبان ہے. راعی کہتے ہیں عربی کے اندر چرواہا, وہ آدمی جو بکریوں کے ریوڑ کی نگہبانی کرتا ہے اس کو راعین کہتے ہیں عربی کے اندر. تو انسان نگہبان ہے اپنے گھر کا, مرد نگہبان ہے اپنے گھر کا, عورت نگہبان ہے اپنے گھر کی اور بچوں کی, اور ان کے بارے میں ان سے پوچھ گچھ ہونا ہے. اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارن, نہ صرف اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچانا بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانا, ان کے اندر دین کی حرارت پیدا کرنا, دین کی وہ روشنی جو اللہ نے ہمیں دی ہے, وہ ایمان کی روشنی ان تک پہنچانا, وہ اسلامی اعمال جو ہمارے پاس ہیں یہ امانت ہے, اور وہی اعمال ان کو پہنچا کر جانا تاکہ آنے والی نسلوں میں بھی دین باقی رہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ذریت جو ہے وہ دین سے ہٹ جائے گی. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, پھر ان کے بعد انہوں نے ایسی ناخلف اولاد چھوڑی. فخلف من بعدهم خلف, سلف اگلے لوگوں کو کہتے ہیں اور خلف بعد والوں کو کہتے ہیں. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة, جنہوں نے نماز کو ضائع کیا, واتبعوا الشہوات, اور انہوں نے شہوت کی پیروی کی, فسوف یلقون غیا, اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم ان کو ڈالیں گے کھائی کے اندر. غیا, غیا ایک جگہ ہے جہنم اس کا نام ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ اولاد جہنم میں جاتی ہے تو اس کا اثر ماں باپ کو پہنچے گا, ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. اس لیے کہ قرآن کریم ہمیشہ اور احادیث ہمیشہ ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ یہ اولاد تمہاری ہے, اس کی ذمہ داری تم پر ہے. جیسے تم اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری کو اپنا سمجھتے ہو, ان کی پرورش کو اپنی اپنا اپنی ایک ذمہ داری سمجھتے ہو، اسی طرح ان اولاد کی دینی تربیت کرنا یہ بھی آپ کے اور مجھ پر ذمہ ہیں۔ ان کے اندر دینی حرارت کو چھوڑنا، دینی اخلاق کو چھوڑنا، سنتوں کا زندہ کرنا، نمازوں کا زندہ کرنا یہ ضروری ہے، یاد رکھو، ورنہ یہ اولاد دین سے دور ہوتی چلی جائے گی، اور خصوصاً ایسے ماحول میں جیسے ہم اور جس میں ہم اور آپ ہیں، اور دن بدن اس امت مسلمہ ایک نئے فتنے سے ٹکراتی ہے، ایسے فتنے سے ٹکرانے کے لیے بچوں کے اندر کم از کم اتنی دینی حرارت کو چھوڑنا جس سے وہ سمجھ سکیں کہ بھئی یہ جو چیز ہے وہ دین کے خلاف ہے، یہ میرے نبی کے حکم کے خلاف ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ قوم سنبھل جائے گی۔ انفارچونیٹلی ماں باپ اتنے غفلت کے اندر ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسکول کے بعد گھروں پر آتے ہیں تو ہم ان کی کوئی فکر نہیں کرتے، بس یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی مسجد دارالسلام چلا جائے گا یا کسی استاد کے پاس چلا جائے گا، ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لیے قرآن پڑھ لے گا، کچھ کلمے وغیرہ یاد کر لے گا، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ یہ پوری ہو گئی۔ نہیں، اس بچے کے اندر دینی اخلاق پیدا کرنا، یہ بچہ ممتاز ہو، وہ بچہ دوسری قوموں سے ممتاز ہو، اس کے اندر ایمانی اخلاق ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں۔ الحمدللہ یہاں بعض بچے ہیں جو اسی ماحول کے اندر پڑھے ہیں، بعض ہماری نظروں کے سامنے ڈاکٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ بہترین مسلمان بھی ہے، خوشی ہوتی ہے ہمیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک بہترین ڈاکٹر ہو، اور ایسا ڈاکٹر ہو کہ ایک طرف وہ بہترین ڈاکٹر بھی ہو، بہترین مسلمان بھی ہو، بہترین انجینئر بھی ہو، بہترین مسلمان بھی ہو، بہترین سائنٹسٹ بھی ہو، بہترین مسلمان بھی ہو۔ شریعت اسلام نے مجھے اور آپ کو دینی تعلیم سے نہیں روکا ہے، ہاں اس تعلیم سے ضرور روکا ہے جو تعلیم روڑا بننے والی ہو قرآن اور نبی کی سنت کے اندر، اس تعلیم سے ضرور روکا ہے، ورنہ ایسی تعلیم جس کے اندر جو ضروری ہے انسانیت کے لیے اس سے نہیں روکا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ دیندار ہوں گے، جب ماں باپ دیندار ہوں گے۔ ہمارے بہت سے والدین اس وقت یہاں پر ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کا بیٹا حافظ ہو جائے، الحمدللہ اچھا خیال ہے، لیکن اس بچے کے دین پر لانے کے لیے تمہارا دیندار ہونا بھی ضروری ہے، تمہارے چہرے پر سنت نہیں ہے، تم نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے ہو، تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، تب جا کر اس کا اثر ہوگا۔ ہمارے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بچہ آیا مجھ سے اپنے کچھ کام کے لیے، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی دیکھو پریشان تھا، تو حضرت نے اس سے یہ کہا معوذتین پڑھا کرو، حدیث میں فرمایا معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا جو نام ہے حدیث کے اندر وہ معوذتین ہے، کہا اس کو پڑھا کرو۔ پھر حضرت نے ان کو تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ بھائی نماز پڑھا کرو، نماز پڑھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کہا نماز پڑھا کرو۔ اس نے یہ کہا کہ میرے والد نہیں پڑھتے، حضرت نے ان سے یہ فرمایا والد نہیں پڑھتے تم پڑھا کرو. تو اس نے یہ کہا میری والدہ بھی نہیں پڑھتی. حضرت نے تیسری مرتبہ فرمایا کہ بھائی وہ دونوں نہیں پڑھتے تم پڑھا کرو. کہا حضرت میرے گھر میں دادا ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے. حضرت نے فرمایا کہ ان تمام باتوں سے میں نے ایک نتیجہ نکالا کہ وہ بچہ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جس ماحول میں ہوں وہاں نماز کا ماحول ہی نہیں ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں کے اندر ماحول بنایا جائے. گھروں کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا ہماری آنے والی نسلیں ہماری ہاتھوں سے نکل جائے گی. یہ سن لو, حالات ہمارے سامنے ہیں اور دن بدن ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں, لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, پریشان ہیں ماں باپ بھی. تو سب سے بڑی غلطی ہے کہ ماں باپ غفلت کے اندر ہیں, انہوں نے بچوں کا خیال نہیں رکھا اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئی, اب رو رہے ہیں. اب رونے سے کیا ہوتا ہے بھائی, جو وقت تھا ان کے بنانے کا وہ ہم نے گنوا دیا. یہ جو 5 سے 15 سال کا جو وقت ہے نا, یہ بچے کے بننے کا ہے یا بگڑنے کا ہے؟ اس میں بچہ یا تو بنتا ہے یا بگڑتا ہے. اور میں نے غالباً کسی موقع پر کہا تھا حدیث میں جو فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا, اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. حالانکہ 7 سال میں تو کسی بھی امام کے یہاں نماز فرض نہیں ہوتی, نماز کو فرض ہوتی ہے عاقل پر, بالغ پر, جب وہ بالغ ہوتا ہے اس وقت. لیکن حدیث میں یہ کیوں فرمایا مرو صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا, علماء فرماتے ہیں کہ ابھی سے آپ نے اس کے اندر نماز کی عادت ڈالنا ہے. جب یہ 15 سال کا ہوگا تو نماز کی کیفیت اور نماز کی جو صورت ہے وہ صحیح طور پر اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی, اور یہ جو بچہ ہے یہ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنے گا. اس سے معلوم ہوا کہ 8 سال کی اس کی جو زندگی ہے یا 7 سال کی جو زندگی ہے وہ اس کو آپ نے بنانا ہے اس کو. لیکن ماں باپ ہی اگر نماز نہیں پڑھتے, باپ ہی اگر مسجد نہیں آئے گا تو آپ بیٹے سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ ضروری ہے بھائی, نماز ہر مسلمان پر فرض ہے, اور بعض ائمہ کے نزدیک نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو فتاوی ہیں اور انہی فتاوی کو شیخ بن باز نے جو نقل کیا وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہے, ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا بھی نہیں جائے گا. دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بنا پر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر والا کام کیا. قرآن کریم میں حق تعالی فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو. دیکھو اقامت صلاۃ کے برخلاف جس چیز کو لایا گیا وہ ہے ولا تکونوا من المشرکین. معلوم یہ ہوا کہ نماز کا ادا کرنا اور اقامت صلاۃ یہ ایمان کو قائم کرنے والی ہے, اور نماز کا چھوڑنا اور منہدم کرنا یہ دین کو ڈھانا ہے. حدیث میں فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین, جس نے نماز کو قائم کیا اس نے در حقیقت دین کو قائم کیا. من ترکہا فقد حدم الدین, اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا دین کو منہدم کر دیا, دین کو گرا دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کے دیندار بننے بنانے کے لیے ماں باپ کا دیندار بننا ضروری ہے. بہت سے ہمارے حضرت ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں نوجوان، اگر مجھے کہتے ہیں، بعض ہمارے دوسرے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو جو دیندار ہو. الحمدللہ بہت اچھا خیال ہے، لیکن آپ بھی تو دیندار بنو نا خدا کے بندو، آپ نے بھی تو دیندار بننا ہے. جب باپ دیندار ہوگا، ماں دیندار ہوگی، تو پھر اس معاشرے میں پیدا ہونے والا جو لڑکا ہوگا وہ ابو حنیفہ ہوگا، وہ بخاری بنے گا، وہ مسلم بنے گا. نہ باپ دیندار ہے نہ ماں دیندار ہے، پھر بچے کی کیا حالت ہوگی وہ ہم ہی جانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے اس کو کچھ بنا دے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے. اس معاشرے میں بچوں کی تربیت بہترین کرنا ہے، دین کے طریقے پر کرنا ہے، اور آپ اس ماحول کے اندر جو پبلک اسکول ہیں اس سے آپ وہ امید نہیں رکھ سکتے کہ آپ کا بچہ پبلک اسکولوں میں جا کر پھر بچے گا آپ کے ہاتھوں، یا وہ اس کے اپنے ایمان کو بچا سکے گا. اس لیے اس ماحول میں جہاں اور چیزیں ضروری ہیں، پہلی چیز ماں باپ کا دین پر آنا، ان کا اگر دین نہیں سیکھے ہیں تو سیکھو. بعض لوگ کہتے ہیں شرم آتی، بھائی کیوں شرم آتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 40 سال، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر ہے 38 سال، آپ نے 38 سال کے بعد قرآن سیکھنا شروع کیا ہے، اور صحابہ نے دین سیکھا ہے بڑی عمر کے اندر، سوائے کچھ صحابہ کے، ابن عباس اور حضرت علی اور دوسرے صحابہ کے. دوسرے جتنے صحابہ تھے وہ تمام تو اڈھیڑ عمر کے لوگ تھے، اس زندگی میں انہوں نے دین سیکھا ہے، اور دین سیکھنے میں ان کو شرم محسوس نہیں ہوئی. بھئی آپ ان ممالک کے اندر جب آپ کا پروموشن ہوتا ہے تو آپ باقاعدہ جاتے ہیں اس کلاس کو لینے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پروموشن ملنے والا ہے، آپ کو جس درجے پر پہنچایا جا رہا ہے اس درجے کی تعلیم لینا ضروری ہے آپ کے لیے، اس میں آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی. اللہ کے دین کے لیے شرم محسوس ہوتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. چھوٹی سی سنت ہے اس کو بھی یاد کرو، اس کا درس گھروں میں چلاؤ، قرآن کریم کی تفسیر ہو روزانہ گھر میں پڑھی جائے، آدھا رکوع پڑھو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ میں نہ آئے تو اپنے یہاں کے علماء سے پوچھو، دیندار لوگوں سے رجوع کرو. یہ چیزیں ایسی ہیں جو اپنے معاشرے کو بچانے والی ہیں. اس معاشرے کے اندر دین کی شمع روشن کرنے والی ہیں. ہمارا معاشرہ بچے گا، ورنہ یہی معاشرہ مجھے اور آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا، جس کے متعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں کو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اور میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایک گھرانے کی عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو بھائی دین ہم سیکھیں، انشاءاللہ سب سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات، اپنے بچوں کی ہم نگہبانی رکھیں گے. بھائی گھروں کے اندر آئیں گے تو ان کا مراقبہ کرنا، مراقبہ یہ ہے کہ بھائی ان کی دینی تربیت کرو. اگر آپ مسجد آ رہے ہیں تو ساتھ اس کو لے، اگر نہیں آتے تو آنا شروع کرو. اور بچے 7 سال کے ہیں، اس کی اوپر کے عمر کے ہیں، ان کو لے کر آؤ. مصیبت ہم لوگوں کی یہ ہے کہ 3 سے 7 سال میں بہت سارے لوگ لاتے ہیں، اور جو عمر لانے کی ہے 7 سے 15 سال کی، اس کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، ہم لوگ ہیں الٹا ہی کرتے ہیں، حدیث جو کہتی ہے اس سے الٹا ہی چلتے ہیں. یہ وہ مقام ہے، 3 سے 7 سال کا جو زمانہ ہے وہ گھر پہ رکھنا ہے ان کو. یہ اس عمر میں دین سیکھے گا، یہ والدہ سے سیکھے گا اگر والدہ نمازی ہے. اگر والدہ نمازی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس پر اس کا اثر. اور 7 سال کے بعد تو والد کو حکم یہ دیا مرو سبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعن، لیکن لائے گا تو اس وقت جب باب آتا ہوگا، تو اس کو لانا ہے پھر مسجد کے اندر. وَضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، اور تھوڑا سختی کا معاملہ کرو جب وہ 10 سال کا ہو جائے. اب تو اس کو آپ نے ضرور لانا ہے، بھئی آپ کام پر ہیں، چلو جن اوقات کے اندر کام پر ہیں ٹھیک ہے، لیکن کام کے اوقات کے علاوہ جو اوقات ہے جس کے اندر نمازیں آتی ہیں 2 یا 3 نمازیں، اس کے اندر لاؤ بچوں کو. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بچے بچیں گے، ان کا ایمان بچے گا، ان کا اسلام بچے گا. ورنہ آپ ان کو ان کی لگام کو اگر چھوڑ دیتے ہیں ویسے ہی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر یہ بچے بچیں گے، یہ بالکل نہیں بچیں گے. حق تعالی جل شان ہو ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس کے لیے جو جو اسباب ضروری ہیں اس کو ہم اختیار کریں. حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیں. جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے حق تعالی ان کی مغفرت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.